أن يرفع الله بها درجات. وإن العبد لا تكلم بالغريمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بندہ ایک کلمہ بولتا ہے, کوئی بات بولتا ہے, کلمے کا مطلب کوئی بات بولتا ہے جس میں وہ تدبر نہیں کرتا. یہ قید سابقہ روایت کے اندر ہے کہ بندہ کوئی کلمہ بولتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہوتا ہے, یعنی ایسا جملہ اپنی زبان سے بولتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے, اللہ اس کلمے سے راضی ہوتے ہیں. لا یلقی لہا بالن, بندہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا جملہ بول رہا ہوں. یرفع اللہ بہا درجات, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کے درجات کو جنت کے اندر بلند فرماتے ہیں. گویا انسان بہت ساری باتیں اپنی زبان سے بولتا رہتا ہے, اب جو باتیں اپنی زبان سے بولتا رہتا ہے وہ باتیں دو طرح کی ہوا کرتی ہے. ایک وہ باتیں ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو, اس طرح کی وہ گفتگو اور کلام اور بات چیت ہوتی ہے, یعنی نیکی کی بات ہوتی ہے, صلاح کی بات ہوتی ہے, بھلائی کی بات ہوتی ہے. اور بولتے وقت کے اوپر انسان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. سابقہ روایت میں اس کے لیے قید تھی کہ بولتے وقت کے اوپر وہ تدبر بھی نہیں کرتا ہے, غور بھی نہیں کرتا ہے, فکر بھی نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ بولتے وقت پر اس کو پرواہ نہیں ہوتی, اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا. ایسے بہت سی چیزوں انسان بے اہم سمجھتا ہے, یعنی اس میں کوئی کیا ہو گیا, اس میں اتنا بولا اس میں کیا ہو گیا, یہ بولا اس میں کیا ہو گیا, یہ کوئی اہمیت نہیں دیتا اس طرح کی باتوں کو. گویا اس بات کے انجام میں غور و فکر بھی نہیں کرتا, دل سے اس بات کے اندر جو ہے غور بھی نہیں کرتا, اور وہ بات اللہ کی نظر میں اتنی پسندیدہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کر دیتے ہیں, جنت میں اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں. اور بہت سی مرتبہ ایک بندہ اپنی زبان سے ایسی بات بولتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کی طرف پرواہ بھی نہیں, دھیان بھی نہیں, غور بھی نہیں, فکر بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اپنی زبان سے, اور اس بات کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کے اندر گرتا ہوا چلا جاتا ہے. اس بات کے سبب سے بندہ جہنم کے اندر گرا دیا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے. اہوا جب باب افعال میں جاتا ہے اور ہوا یہوی اور اہوا یہوی دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ متعدی کا معنی ہوتا ہے اہوا کا معنی قریب سے گرنا، اور ہوا کے معنی آتے ہیں دور سے گرنا جہنم کے اندر. غرض یہ کہ ایک بندہ کوئی بات بولے، حالانکہ اس بات کو وہ اپنی نظر کے اندر بہت معمولی سمجھتا ہے، بہت معمولی سمجھتا ہے کہ اس بات کی کیا حیثیت ہے، لیکن اسی بات کی وجہ سے وہ بولنے والا جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے یا جہنم کے اندر وہ بندہ گرا دیا جاتا ہے. دو میں سے ایک بات ضرور ہوا کرتی ہے. خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے. جس کلمے کو، جس بات کو بندہ اہمیت نہیں دیتا، وہی بات جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے یا وہی بات جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. بہت سی مرتبہ معمولی اچھی بات سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ معمولی بری بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اسی لیے انسان کو حسب ضرورت بولنا چاہیے اور جو ہے بات کے اندر غور اور تدبر اور تعمل کر کے بولنا چاہیے، خوب دھیان دینا چاہیے. اب اس کی چند مثالیں بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی مسلمان کے اوپر کوئی تنگی کے حالات ہے، اس نے ایسی بات بول دی جس سے اس کی تنگی دور ہو گئی، کسی کو سفارش کر دی کہ بھائی یہ پریشان حال آدمی ہے، اس کو کچھ صدقہ خیرات دے دو، کچھ چندہ دے دو، ہاسپٹل کا بل مشکل سے بھرنا ہے، کچھ پیسے دے دو بیچارے کا ہاسپٹل کا بل ادا ہو جاوے. اتنے جملے کے اوپر اگر اخلاص سے بولے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں اونچا مقام دے دیں گے. وہ یہ سوچے گا کہ میری اتنی بات سے کیا ہوگا، لیکن اتنی بات سے وہ سامنے والے کے لیے کتنی سہولت ہو گئی کہ اس کا ہاسپٹل کا بل آسان ہو گیا. اسی طریقے سے کوئی پولیس والے نے کسی کو پکڑ لیا، سرکاری کسی معاملے میں کوئی پھنس گیا، آپ کی وہاں جان پہچان ہے، آپ نے جا کر کے کوئی اچھی بات بول دی جس کی وجہ سے پولیس والے نے، افسران نے، سرکاری آفیسروں نے اس کو چھوڑ دیا، تو آپ کا ایک جملہ اس کے لیے کتنی بڑی راحت کا ذریعہ بن گیا. اسی طریقے سے اگر الٹا معاملہ ہوا، مثلا ظالم کو شکایت کر دی کہ یہ آدمی ایسا ہے، اب وہ شکایت معمولی سمجھ کر کرے لیکن وہ بیچارہ عظیم مصیبت کے اندر پھنس جائے گا. اس معمولی شکایت کی وجہ سے وہ بیچارہ کوئی بڑی مصیبت کے اندر پھنس جائے گا، سالہا سال تک اس کو قید میں رہنا پڑے گا، مقدمات میں ماخوذ ہونا پڑے گا. تو انسان دھیان دیتا نہیں ہے اور معمولی بات بعض مرتبہ بڑے وبال کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور معمولی بات بہت سی مرتبہ جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جیسے حضرت شیخ نے عابیتی میں لکھا ہے، ایک شخص بڑے اچھے دیندار، انتقال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا قبر میں کس حال میں ہے، تو قبر میں جنت کے بستر لگے ہوئے ہیں اور جنتی کفن ان کو پہنایا گیا ہے. بہت اچھے حال میں ہیں، لیکن ان کے ہونٹ کے اوپر ایک سانپ کا بچہ سپو لیا ہے، وہ چل رہا ہے اور ہونٹ کے اوپر وہ کاٹتا رہتا ہے۔ پوچھا یہ کس وجہ سے یہ حال ہوا؟ تو کہا کہ میری نیکیاں اللہ کے یہاں مقبول ہوئی، جنت کی راحت قبر میں مل رہی ہے، لیکن ایک دن ایک جملہ بول دیا تھا اپنی زبان سے کہ میں پان چبائے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں گدھا مل گیا، اور وہ دن ہندو مذہب کے اعتبار سے دھولیٹی کے تہوار کا دن تھا، تو میں نے پان کھا کے پچکاری تو مارنی تھی، تو گدھے پر پچکاری ماری اور یوں کہا لے تجھے کسی نے نہیں رنگا، میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ بس اس جملے کے اوپر پکڑ ہو گئی، چونکہ تشبہ بے قومین آخرین ہو گئی ادنا درجے کی، بس اس کی سزا کے اندر یہ سپولیا میرے ہونٹ کے اوپر کاٹتا رہتا ہے۔ اسی لیے معمولی سے جملے کے اوپر بھی وہاں کب پکڑ ہو جائے وہ کہہ نہیں سکتے۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب البکاء من خشیت اللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالی کے ڈر سے رونے کا بیان۔ رونا بہت اچھی چیز ہے، انسان رونے والا بنے، لیکن یہ رونا ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کے ڈر سے، تو یہ رونا انسان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر یہ رونا خوف خدا سے ہے تو انسان کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کے ڈر سے رونے کی برکت سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے، یہ دل کو نرم کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اس کی وجہ سے جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ بعض روایت میں آیا کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے، دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ڈر سے رونا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑی نعمت ہے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے رونے والا بنے۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ظاہر میں بھی، تنہائی میں بھی رونے کا سبب صرف اللہ تعالی کا ڈر، یعنی اگر جلوت میں لوگوں کے سامنے روتا ہے اللہ کے ڈر سے، خلوت میں تنہائی میں روتا ہے اللہ کے ڈر سے، تو یہ رونا اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، اللہ اس رونے سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خلوت میں رو رہا ہے، غیر اللہ کے ڈر سے روتا ہے، تو یہ رونا فضیلت والا رونا نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی کی دکان اجڑ گئی وہ بیٹھ کے رو رہا ہے، تو یہ رونا فضیلت والا رونا نہیں ہوا، رو رہا ہے خلوت میں لیکن اللہ کی خشیت سے نہیں رو رہا ہے، تو اس رونے کے اوپر اس کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بری ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی رونے بیٹھا، ظاہر ایسا کرے کہ میں خوف الہی سے رو رہا ہوں، ایسا لوگوں کے سامنے انداز اختیار کرے، اظہار کرے کہ میں خوف خدا سے رو رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ خوف خدا سے نہیں رو رہا تھا، اپنی کسی اور الجھن کی وجہ سے وہ رو رہا تھا. جیسے کسی جگہ دعا ہو رہی ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، اس نے بھی رونا چالو کیا. اب یہ رونا اس کا دعا میں اللہ کے سامنے نہیں ہے، بلکہ اس کے رونے کی وجہ ہے کوئی اس کو اپنے غم کی بات تازہ ہو گئی، کوئی حادثہ ہوا وہ تازہ ہو گیا اور وہ رونے لگا. تو اس شخص کو رونے کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ثواب نہیں ملے گا اس کو، بلکہ یہ ڈر ہے کہ اللہ کے یہاں یہ بندہ ناپسندیدہ ہو جاوے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرے. اس لیے کہ وہ دکھلاوا یہ کر رہا ہے کہ میں خوف الہی سے رو رہا ہوں، حالانکہ رونے کی علت کوئی اور چیز ہے. بعض مرتبہ جلوت میں رو رہا ہے، اور جلوت میں رو رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تو ابھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہونے کا یقین ہے، امید غالب ہے. خلاصہ یہ کہ جلوت کا رونا ہو، خلوت کا رونا ہو، اللہ کی خشیت سے رونا ہو، تو یہ رونا اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر اور ثواب عطا کریں گے. جی.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم من ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يذلهم الله رجل ذكر الله ففاضت عيناه.
یہ روایت یہاں ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، حالانکہ یہ بڑی مفصل روایت ہے. جتنا حصہ ترجمت الباب سے متعلق ہے امام علی مقام نے بس اتنا ہی حصہ پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا سات قسم کے انسان ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سائے میں رکھیں گے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے. ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہو. اب دیکھیے لفظ آیا روایت میں ذکر اللہ کا، اس کا واقعی ترجمہ تو یہی کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہنے لگ جاوے، آنکھ میں سے آنسو نکلنے لگے، یہ اس کا واقعی ترجمہ ہے. لیکن اس کے مفہوم میں دعا میں رونا بھی شامل ہے کہ ایک آدمی جس طرح اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور یاد الہی میں روئے، یا یہ کہ دعا میں اللہ کی طرف انابت کر کے روئے، تلاوت میں اللہ کی طرف دھیان کر کے روئے، یہ سب شکلیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ذکر سے، تلاوت سے، دعا میں انابت اللہ سے رونا، یہ اس روایت کا مصداق بن جائے گا. غرض جس رونے کے اندر کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، محض اللہ تعالی کی یاد، اللہ کا دھیان، اللہ کا ڈر، اس رونے کے اوپر ففاضت عینہ ہو اور اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہو، رو پڑ آنسو نکل جاوے، تو اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور عرش کے سائے کی برکت سے اس بندے کو بڑی راحت ملے گی، بڑا چین اور سکون ملے گا، اس لیے کہ محشر کے اندر سخت گرمی کا عالم ہوگا، سورج بالکل سر پہ منڈلائے ہوئے ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے کے اندر ہوں گے، اور اس ماحول کے اندر کسی کو یہ سایہ مل جائے تو اس کے لیے تو بڑی راحت اور آرام کی چیز ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہم. جی،
باب الخوف من
اللہ تعالی کی طرف سے ڈر، یہ بھی انسان کے دل کو نرم کرنے والی چیز ہے. ایک ہے خوف خدا سے رونا، اور ایک ہے خوف خدا کا استحضار ہونا، دونوں الگ الگ چیز ہیں. سابقہ ترجمۃ الباب تھا خوف الہی سے رونا، اور یہ ترجمۃ الباب ہے خوف الہی کا استحضار اور دھیان رہے. دیکھیے، بندے بولتے تو بہت ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، بھائی اللہ سے میں ڈرتا ہوں. ایسا بندہ بولتا تو بہت ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا اہتمام کرے گا، نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرے گا، اللہ کی اطاعت اور بندگی کا وہ پابند رہے گا. اب رونا جو سابقہ باب میں آیا ہے، اس کا ایک سبب ہے اللہ کا ڈر، اور دوسرا سبب ہے اللہ کی محبت. یہی حال ہے خوف کا بھی، کہ اس کے بھی ایک سبب بنتا ہے کہ اللہ کا ڈر، اور ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کا خوف اپنے اندر رکھے، اور دوسری چیز ہے اللہ کی محبت. کسی بھی کا ڈر انسان کو یہ دو میں سے ایک سبب سے آتا ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کا خوف، اس کی وجہ سے آدمی ڈرے، جیسے کہ بادشاہ سے، اہل حکومت سے، درندوں سے، ظالموں سے آدمی ڈرتا ہے خوف کی وجہ سے. اور لوگ اپنے دوستوں سے ڈرتے ہیں، محبت میں ڈرتے ہیں، بیوی والے بیوی سے ڈرتے ہیں، محبت میں ڈرتے ہیں کہ کہیں جو ہے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ دو اسباب ہے، محبت میں ڈرنا اور خوف کے اندر ڈرنا. تو یہ چیز بھی انسان کے دل کو نرم کرنے والی ہے. خوف لگا رہتا ہے کہ مجھے کچھ تکلیف پہنچا دیں گے، ضرر پہنچا دیں گے، مجھے لوٹ لیں گے، مجھے پریشان کریں گے. جی،
كان رجل من قبلكم يصيب الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائب فقعدوا به فدمعه الله وقال ما حملك على الذي صنعته قال ما حملني إلا مخافتك فغفر له.
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم سے پہلی امت میں یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کو اس کے برے عمل کی وجہ سے بہت ڈر لگا رہتا تھا، اس کو اپنے برے عمل کی وجہ سے اپنے بارے میں برائی کا ڈر تھا کہ میں نے زندگی بھر برے اعمال کیے ہیں، آخرت میں میرے ساتھ بہت برا حال ہونے والا ہے، یہ اس کو لگا رہتا تھا. اب موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، کیا کہا؟ جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑو اور مجھے جو ہے سمندر کے اندر اڑا دو. پیچھے بھی تفصیل گزری ہے، آگے بھی تفصیل آ رہی ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری ہڈیوں کو جب وہ کالی کوئلے جیسی ہو جائے پیس ڈالنا اور پیس کر کے اس کو ہوا کے اندر اڑا دینا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑو فزورنی اور مجھے جو ہے ہوا میں اڑا دو سمندر میں اڑا دو تیز آندھی کے دن کے اندر یا سخت گرمی کے دن کے اندر. اس کو اپنے گناہوں پر اتنا ڈر سوار تھا کہ اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو. یہ یوں سمجھتا ہوگا بیچارہ کہ اگر مجھے لوگ جلا ڈالیں گے پھر اس کی راکھ بنا کر کے سمندر کے اندر اڑا دیں گے تو مجھے دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ قادر نہیں ہوں گے اور مجھے سزا نہیں دیں گے. اس طرح کی بات اس کے ذہن کے اندر آئی. ففعلوا به, اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا کہ جب وہ مر گیا تو اس کو جلایا, اس کی ہڈی کو گھر والوں نے پیسا, پیسی ہوئی ہڈی ہوا میں اڑا دی سمندروں میں لے جا کر کے. فجمعہ اللہ, اللہ تعالی نے اس کو جمع فرمایا, یعنی قیامت کے دن محشر میں اللہ نے اس کو جمع فرمایا اور زندہ انسان کر کے اللہ نے اس کو کھڑا کیا. کھڑا کر کے اللہ نے سوال کیا, ما حملک علی الذی صنعت, کس چیز نے تجھے آمادہ کیا اس کام کے کرنے پر جو تو نے کیا. کیا وجہ تھی جناب کہ یہ وصیت کر کے آئے تھے کہ مجھے جلانا پیسنا اور ہوا میں اڑا دینا, کائی کو یہ وصیت کی تھی بول. تو قال ما حملنی الا مخافتک, اللہ آپ کا ڈر تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. بس یہ جو اس نے جواب دیا نا کہ اللہ صرف آپ کا ڈر تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. فغفر لہ, اللہ تعالی نے اس جواب پر اس کی مغفرت فرما دی. چلو یہی روایت لا رہے ہیں الگ الگ طرق سے, کہیں کوئی لفظ زائد ہے کہیں کوئی لفظ کم ہے. جی
وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغفير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطاه, فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت؟ قال خيرا. قال
قالوا
خيرا. قال فإنه لم يبدأ عند الله خيرا, فسرها قتادة لم يدخر, وإن يقدم على الله يعذبه, فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني, أو قال فاسحقوني, ثم إذا كان ريح عاصف فأزروني فيها, فأخذ مباثيقهم على ذلك وربي, ففعلوا ذلك. فقال الله قل, فإذا رجل قائم فقال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك, فما تلافاه أن رحمه. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد, فأزروني في البحر أو كما حدث.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ایک آدمی کا جو پہلے زمانے کے اندر تھا. تم سے پہلے زمانے کے اندر ایک شخص تھا, اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا بنو اسرائیل کے. اللہ نے اس کو مال اور اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی, کثرت مال کثرت اولاد کی دولت سے اللہ نے اس کو نوازا تھا. آتاہو کا ترجمہ ہے اعطاہو, کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا یعنی اللہ نے اس کو نوازا تھا. فلما ہدیرا, جب اس کی موت کا وقت حاضر ہوا تو اپنے بیٹوں کو پوچھنے لگا، بیٹو ایو ابن کنتو، میں کیسا باپ تھا تمہارے لیے؟ کیا میں نے شفقت کا حق ادا کیا؟ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جو شفقت ہونی چاہیے اس کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے محبت کا حق ادا کیا جو ایک باپ ہونے کے ناطے سے ہونی چاہیے حق ادا کیا تھا؟ قالوا خیرا، سب لڑکوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے ابا تھے، بڑے شفیق، بڑے محبت کرنے والے، بڑے پیار کرنے والے، آپ بہت اچھے ابا تھے. قال، اب اس مرنے والے نے کیا کہا؟ میں نے کوئی نیکی اپنے لیے جمع نہیں کی ہے اللہ کے یہاں، کوئی نیک عمل میں نے زندگی بھر کیا نہیں ہے، بس میں گناہ ہی گناہ کرتا رہا ہوں. اس لم یبتئر لفظ کی تفسیر کی امام قتادہ نے لم یدخر کے ذریعے سے، کہ وہ مرنے والا بیٹوں کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ میرے بیٹوں میں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی نیکی کر کے جمع نہیں کی ہے، اگر مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دیں گے، میری زندگی بھر کے کرتوت اور برے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مجھے عذاب دیں گے. فانظروا، دیکھو میں جب مر جاؤں نے تو آپ مجھے جلا ڈالنا، یہاں تک کہ جب میں کوئلہ بن جاؤں جل کے پیس ڈالنا. فسحقونی یا فسحقونی، دیکھیے حضرات کی کتنی احتیاط کی بات ہے. سا سین ہا کاف، سین ہا قاف، دونوں کے معنی تقریباً قریب قریب ہے. ایک کے معنی آتے ہیں پیسنے کے، دوسرے کے معنی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے. نتیجہ ایک ہے، کسی چیز کی پیسائی ہوتی ہے تو اس کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو کہا مجھے پیس ڈالو، یعنی میری ہڈیاں جو رہ گئی ہو اس کو چورے چورا کر ڈالو. پھر جب آندھی کا دن آوے، یعنی تیز ہوا کا دن آوے، تو مجھے آندھی ہوا کے اندر اڑا دو. اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ بیٹوں کو، فَأَخَذَ مَوَاسِيكَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي، اس نے اپنے بیٹوں سے اس کے اوپر اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ پکا وعدہ لیا کہ تم پکا وعدہ کرو کہ مجھے مرنے کے بعد جلاؤ گے، میری ہڈیاں کوئلہ ہو جائے پیسو گے، تیز آندھی کے دن ہوا سمندر میں لے جا کر اس راکھ کو اڑا دو گے، اس پر مجھے پکا وعدہ کرو اللہ پاک کے نام کی قسم کے ساتھ. بعض حضرات نے وربی کو الگ کر کے ترجمہ کیا ہے، یعنی اس نے اپنی اولاد سے پکا وعدہ لیا اور اپنی طرف سے وہ جو بات بتلا رہا ہے وہ بات یقیناً صحیح سچی ہے، اس پر وہ وربی کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے جلاؤ گے، پیس کر کے ہوا میں سمندر میں اڑاؤ گے، اس کا وعدہ کرو. وربی، اب یہ خود خبر دینے والا اپنی خبر بالکل جو دے رہا ہے صحیح ہے، اس پر وہ قسم کھا رہا ہے. بچوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی برتاؤ کیا کہ مرنے کے بعد جلایا، راکھ ہوا میں اڑا ڈالی، اللہ کے دربار میں اس کی پیشی ہوئی. اللہ نے فرمایا کون ہو گیا زندہ کھڑا اللہ کے دربار میں؟ اللہ پوچھ رہے اے میرے بندے، یہ سب جو تو وصیت کر کے آیا تھا کیا وجہ تھی؟ اللہ آپ کا ڈر تھا، دوسرا لفظ راوی کو شک ہے کہ فرق کہا تھا، فرق کے معنی میں بھی خوف من کا، اللہ آپ کے ڈر سے میں نے یہ بات کہی تھی، فما تلافاہ ان رحمہ، تو تلافی فرما دی اور اللہ نے اس کے اوپر رحم فرما دیا، یعنی اس کی زندگی بھر کے گناہ کی تلافی اللہ نے کر دی، اس پر اللہ نے رحم فرما دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، مغفرت فرما دی. پہلے بھی اس روایت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. بعض شرائع کرام کی رائے یہ ہے کہ اندازہ ایسا ہے کہ اس بندے نے موت سے پہلے سابقہ گناہوں کے اوپر توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مغفرت ہو گئی. نمبر دو، پیچھے روایت میں لئن قدر کا لفظ آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قادر ہوئے تو مجھے اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دیں گے. تو وہاں اشکال پیدا ہوا تھا کہ بھئی یہ بندہ تقدیر کے بارے میں کہ دو بار اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کیا اس میں وہ شک کرتا ہے لئن قدر کے ذریعے؟ تو لئن قدر کا ایک ترجمہ ہے سختی کے، تنگی کے، یعنی لئن قدر، اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر موت کے بعد سختی کا معاملہ فرما لے، سختی کا برتاؤ فرما لے تو مجھے ضرور عذاب دیں گے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ قدر کو اسی قدرت کے معنی میں لو، یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں یہ بندہ جہالت میں مبتلا تھا اور جہالت میں اس نے یہ جملہ کہا تھا، اسی لیے. اور پھر وہاں مثال بھی دی گئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام اور چرواہے والی. چوتھا احتمال یہ ہے کہ شدت خوف سے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا جو قابل عفو ہے، جیسے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے مشکات شریف میں بھی کہ جو آخری بندہ جنت سے نکالا جائے گا، وہ بندہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ اتنا خوش و خرم ہوگا کہ وہ بولنے میں کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. جب اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجیں گے اور دس گنی بڑی جنت اللہ اس کو دنیا سے بڑی عطا کریں گے، تو وہ کیا بولے گا؟ یا ربی انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا خدا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جملہ جو اس وقت وہ بولے گا، افراط خوشی کے اندر یہ جملہ بول ڈالے گا، میں کیا بول رہا ہوں وہ بھی اس کو احساس ہے نہیں. تو اس طرح آدمی کو احساس نہیں رہتا ہے خوف میں غلبے کے، وہ خوف میں مغلوب ہو کر کے بھی. تو جس طرح خوشی میں آدمی کیا بولتا ہے احساس نہیں رہتا، خوف کے اندر بھی انسان کیا بولتا ہے اس کا احساس نہیں رہتا، اس لیے اس طرح کے جملے قابل عفو ہے. چونکہ وہ نہ سمجھی کے اندر اس طرح کے وہ جملے اپنی زبان سے بولا. اور دوسرے طریق سے روایت میں یوں آیا، فزرونی فی البحری، مجھے سمندر کے اندر اڑا دو، یعنی کہ مجھے پیس کر میری راک کو سمندر میں اڑا دو. جی.
وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الانتهاء عن المعاصي،
گناہوں سے رک جانا. دیکھیے گناہ گناہ ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آدمی رک جاوے، یہ اس کا علاج ہے، چھوڑ دے، یہ اس کا علاج ہے. جس طرح دنیاوی حکومتوں کے قوانین کے اندر کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہوا کرتے ہیں، کہ بھائی ماسک باندھو، یہ کرنے کا کام ہے، اور جو ہے زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کرو، یہ نہ کرنے کے کام ہے. اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے جرمانہ عائد ہوگا، دن بھروائیں گے آپ سے. یہ دنیاوی حکومتوں کے ضوابط میں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی مالک حقیقی ہے، ان الحکم الا للہ، تو اس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی کچھ احکامات رکھے ہوئے. اب جو کرنے کے متعلق احکامات ہے وہ معروفات ہے، نیکیاں ہیں، اور جو نہ کرنے کے متعلق ہے وہ منکرات ہے، معاصی ہے. اس کے لیے ایک ہی تدبیر ہے کہ بندہ اس کو چھوڑ چھاڑ دے وے، اس کام کو نہ کرے، نہ انجام دے وے. تو باب الانتہائی عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا، یہ ہر بندے کے ذمے کے اندر ضروری ہے. جی.
قال حدثني محمد بن العلاني قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى العشري رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل اتى قوما فقال رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة فالدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم.
اس حدیث شریف کے اندر مثال بیان کی گئی ہے. یاد رکھیے، مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ کے اندر آ جاوے. مثال کے بات ذریعے بات سمجھانا ایک مستقل علم اور فن ہے جو اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام کو علی سبیل الکمال عطا فرماتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے احادیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں بیان فرمائی وہ ایسی مثال ہوتی ہے کہ مضمون سامنے والا آدمی بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے، نہایت آسانی سے. اس کو کہا جاتا ہے امثلہ، علوم الامثال، اور بہت سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مستقل عنوان قائم کیا ہے کتاب الامثال کا، کہ جس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو کسی مثال سے سمجھایا تو اس کو وہ لوگ باقاعدہ نقل کرتے ہیں. اس حدیث شریف کے اندر بھی ایک مثال کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون کو سمجھایا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثلی، میری مثال، میرا حال، ومثل ما بعثنی اللہ، اور جس علم، شریعت، دین، ہدایت کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا اس کی مثال، کا مثل رجل، اس آدمی کی طرح مثال ہے، اتا قوما، جو ایک قوم کے پاس آیا، فقال رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک لشکر اپنی دونوں آنکھ سے دیکھا ہے. دیکھیے ایک انسان کہیں سے آ رہا ہے، اس نے کسی جگہ کے اوپر کوئی بڑا لشکر دیکھا، کسی علاقے پر، کسی قوم پر وہ لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے. یہ آدمی اس علاقے والوں کا خیر خواہ ہے، قوم کا خیر خواہ ہے، ان کو اطلاع دے دے تو وہ قوم کے لوگ لشکر سے بچاؤ کا ذریعہ، انتظام، اسباب میں لگ جائیں گے. ان لوگوں کو جا کر اطلاع دے دے، بھائی میں دیکھ کر کے آیا، وہاں لشکر ہے، کسی بھی وقت تمہارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. یہ خیر خواہی کی بات ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی میں ان کو اطلاع دے دی جائے، بتلا دیا جائے. اب اس آدمی نے جا کر کے اطلاع دے دی کہ بھائی میں ایک لشکر جرار دیکھ کے آ رہا ہوں, تمہارے علاقے پر, تمہارے خاندان پر حملہ کر رہا ہے. اب اگر وہ لوگ اس اطلاع کو پا کر کے, اطلاع دینے والے کا اولاً تو شکریہ ادا کرے, پھر اس اطلاع کو اہمیت کے ساتھ لے رہے کہ بھئی اہم اطلاع آئی ہے کہ دشمنوں کا ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے, فوراً اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لے رہے. اور بچاؤ کی تدبیر کی ایک شکل یہ کہ سلامت جگہ پر منتقل ہو جاوے, شفٹ ہو جاوے, سلامتی والی جگہ پر چلے جاوے. تو اس خبر دینے والے کی خبر سے گویا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا, اور فائدہ اٹھا کر کے اپنی جان اور اپنے مال کی سلامتی کا انتظام کر لیا. تو یہ بڑے عقل مند ثابت ہوں گے کہ انہوں نے بات کو اہمیت سے لیا اور لے کر کے سلامتی کی انہوں نے کوشش اور فکر کر لی, اسباب اختیار کر لیے اور ان کی جان مال کی حفاظت ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ بیچارہ خیر خواہی میں اطلاع دینے گیا تو ان لوگوں نے اس کی خبر کو اہمیت سے نہیں لیا, کہ خبریں آتی رہتی ہے, یہ تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں کہ حملہ ہونے والا ہے اور اٹیک ہونے والا ہے. بہت دھیان نہیں دینے کا اپنے ایسی باتوں کے اوپر, اپنے کام میں لگے رہو, ایسی خبروں پہ دھیان مت دو. حالانکہ وہ بیچارہ واقعی مخلص تھا, واقعی خیر خواہ تھا, جو صحیح خبر دینے کے لیے آپ کو آیا تھا, لیکن آپ نے اس کی خبر کی طرف دھیان نہیں دیا, توجہ نہیں دی, اور اس کی خبر کو سرسری لیا اور غفلت برتی, حفاظت کے کوئی اسباب نہیں اپنائے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ دشمن کا لشکر جرار حملہ کرے گا اور ان لوگوں کی جان خطرے کے اندر پڑ جائے گی اور ان کا مالی نقصان بھی ہوگا, علاقہ بھی فتح کر لیا جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال وہ خبر دینے والے خیر خواہ سے اپنی تشبیہ دے رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں, ایک ایسا خیر خواہ ہوں جو آ کر کے مستقبل کے خطرات کے بارے میں تم کو آگاہ کرے, تمہیں واقف کرائے اور تمہیں ڈراوے سمجھاوے کہ آئندہ بڑے خطرناک حالات ہے, بڑے خطرے کے حالات ہے, اگر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کا عذاب ہے, قبر کا عذاب ہے, جہنم کا عذاب ہے. اب اگر تم لوگ میری اس خبر کے اوپر متنبع ہو گئے اور تم نے اپنے لیے بچاؤ کے اسباب اپنا لیے کہ تم اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ اور جو ہے خدا کی آگ سے بچاؤ, ایمان لاؤ, نیک اعمال کرو, میری اتباع کرو, تو تمہارا فائدہ ہے. اور اگر تم نے میری دی ہوئی خبر کو سرسری لیا, لاوبالی میں لیا کہ اس طرح کی خبریں تو آتی رہتی ہیں, کیا اس کے اوپر دھیان دینے کا, تو پھر تم لوگ آگے چل کر کے جہنم میں جاؤ گے. رأیت الجیش بعینی, اس آنے والے نے آ کر اطلاع دی کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے تمہارے دشمن کا لشکر دیکھا, وانی انا النذیر العریان, میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, یعنی اللہ کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے, خدا کی پکڑ سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. فنجا, تیزی سے تم اپنی نجات کی طرف نکلو, نجات کے اسباب اختیار کر لو, عذاب سے بچاؤ کی تدبیریں کر لو. فأطاعه طائفة, بعض لوگ جو ہے اس خبر دینے والے کی خبر کی اطاعت کرتے, جس نے آ کر خبر دی اس کی اطاعت کرتے کہ نہیں بیچارے نے صحیح خبر دیے, چلو اپنے بچاؤ کا سامان اپنے کر لے. فضلجو علی محالہم, اور وہ لوگ اطمینان سے محفوظ جگہ چلے گئے، شفٹ ہو گئے. محل جس جگہ کے اوپر ان کو خطرہ تھا وہاں سے منتقل ہو کر کے محفوظ جگہ کے اوپر چلے گئے. فنا جاؤ تو انہوں نے دشمن کے حملے سے نجات پالی، نذیر کی اطاعت کی اور دشمن کے حملے سے نجات پالی. مکذبت ہو طائفہ، اور ایک جماعت نے جھٹلا دیا ڈرانے والے کو، ایسی خبریں تو آتی رہتی کیا دھیان دینے کا. بس لشکر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، جڑ سے اکھیڑ پھینکا. اس طرح میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، میری بات پر دھیان دو، ایمان لے آؤ تو جہنم سے نجات پاؤ گے، ورنہ جو ہے تم لوگ جہنم کے عذاب میں پھنس جاؤ گے. انن نذیر العریان کی اصطلاح سمجھنی باقی ہے، ابھی مزید وضاحت سے.